السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. حضرات آج 11 رمضان ہے، اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا. یہ مہینہ جو بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، اور اس حدیث کا بارہا یہاں حوالہ آپ نے بھی سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اے لوگو، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ، اور وہ مہینہ کہ جس میں ایک شب یا ایک رات وہ ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے، یہ مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. اور یہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ یا 29 ہوگی یا 30 ہوگی، اس موقع پر ارشاد فرمایا. اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان. اس حدیث کا تذکرہ یہاں ہوا، بہت سے حضرات کے ذہن میں اس کے مضامین کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوں گے، لیکن چونکہ وقت بڑا قلیل ہوتا ہے تو تفصیلاً اس حدیث کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر بات نہیں ہو سکی ہوگی. لیکن میں صرف ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، مولانا منظور نمالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت ہی پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں اس حدیث کے آخری حصے کے بارے میں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، طویل حدیث ہے، اور اس کے آخری حصے میں حضور نے فرمایا، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. یہ ماہ مبارک وہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت لیے ہوئے ہے، عشرہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرت، اور اس ماہ مبارک کا جو درمیانی عشرہ ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، آج 11 روزہ ہے اور آج 12 شب ہوگی، تو حضور نے فرمایا مغفرت لیے ہوئے اللہ کی طرف سے. وآخرہ عتق من النار، اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ تو جہنم کی آگ سے رستگاری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جیسا کہ حضور کی وہ حدیث بھی پہلے آپ نے سنی، پچھلی مرتبہ میں بھی چونکہ موجود تھا، تو حضور نے فرمایا وہ شخص بہت ہی بدبخت ہے، بہت بدقسمت ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس کے باوجود وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. اس لیے کہ جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کی ایک لوٹ سیل ہے جو اللہ نے لگا دی. اور وہ حدیث بھی میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا کر تک دیتا ہوں. میرے خزانے فضل میں کوئی کمی تو نہیں ہے. الا الصوم، سوائے روزے کی عبادت کے اس کا اجر، اس کا ثواب 700 گنا سے بھی بڑھ کر ہے. الا الصوم انہ لی وانا اجزی بہ، اس لیے کہ روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے اور اس کی قدردانی بھی میں کروں گا، اس کا اجر اور ریوارڈ بھی میں عطا فرماؤں گا. تو مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہت ہی پیاری بات ہے، کہ عام طور پر مسلمانوں میں تین قسم کے طبقات ہوتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو دینی شعائر کی پابندی کرنے والا ہے، عبادات پر کاربند ہے، دین کا کم سے کم جسے آپ کہیے کہ ظاہری سٹرکچر اس نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ تو وہ طبقہ ہے کہ جو گویا کہ رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اولہ رحمتن، گویا کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ دینداری موجود ہے، حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں. اور اس معاشرے کا دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جن کی زندگیوں میں کچھ گناہ بھی ہیں، کچھ فسق و فجور بھی ہیں، کوئی غفلت بھی ہے، کسل بھی ہے. سورہ توبہ کے جو الفاظ مجھے فوری طور پر یاد آ رہے ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اور اس وقت اس مسجد میں جو حضرات بھی موجود ہیں، ہم میں سے اکثر کا تعلق اسی طبقے سے ہے، نیکیاں بھی ہیں، خیر کے کام بھی ہیں، شاعر اسلامی کے اوپر ایک پابندی بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ذہول بھی ہو گیا، کچھ کسل بھی ہو گیا، کسی فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے، لیکن فوری طور پر ٹھٹکے متوجہ ہوئے. تو خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کی زندگی میں اعمال صالحہ بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں، فسق و فجور بھی ہیں. تو مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو درمیانی عشرہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نوید جاں فضا ہے، گویا کہ جنہوں نے رمضان کے پہلے عشرے کا حق ادا کیا، روزے کے تقاضوں کو ادا کیا. اور جیسا کہ یہ بات پہلے بھی آپ کے علم میں آ چکی کہ رمضان کا پروگرام جو ہے دو عادشہ پروگرام ہے، صرف دن کے روزے پر اکتفا کرنا اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر خدا خوفی کا پیدا ہونا، تقوی کا پیدا ہونا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہونا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے. لیکن دوسری طرف بالکل اس کے پیرلل پروگرام ہے جو قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق کی وابستگی، تجدید تعلق. اس حدیث کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے جس میں حضور نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں اس بندے کے حق میں اللہ کے ہاں شفاعت کریں گے جنہوں نے دن کا روزہ رکھا، اس کے تقاضوں کو ادا کیا، اور رات کے اوقات انہوں نے قرآن حکیم کے ساتھ بسر کیے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اسے پڑھتے ہوئے، درس و تدریس، افہام و تفہیم. اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرما لے گا. تو اوسطہ مغفرت، اس ماہ مبارک کا درمیانی حصہ اللہ کی مغفرت لیے ہوئے میرے اور آپ کے لیے، وہ ہے کہ بڑی نوید جاں فضا ہے کہ ابھی بھی متوجہ ہوتے یا نہیں ہوتے. ہمارے کتنے ہی ساتھی ایسے ہوں گے کہ جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، اس مسجد کی زینت بھی تھے، لیکن آج نہیں ہے. ہمارا شمار بھی ان میں ہو سکتا تھا، کوئی گارنٹی نہیں، نہ آپ کی نہ میری. تو گویا کہ یہ احساس انسان میں پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، ہم اس کا حق ادا کر سکیں. اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے رستگاری کا ذریعہ ہے. عتق من النار، عتق کے معنی کیا ہے؟ آزاد کر دینا، انسان کو جہنم کی آگ سے اس کی گردن کو آزاد کرا دینا. یہاں مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی مسلمان معاشرے میں وہ طبقہ بھی ہے جو گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، غفلت ہے، سستی ہے، شاعر اسلامی کی کوئی پابندی نہیں ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے. لیکن اگر وہ شعوری طور پر کوشش کریں اور رمضان مبارک کے داخل ہوتے ہی اللہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیں، تو گویا کہ آخری عشرہ جو ہے ان کے لیے پھر نوید جاں فضا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک تبدیلی پیدا فرما دے گا، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. وہ لوگ جو گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، گویا کہ گردن تک دھسے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی موقع موجود ہے کہ رمضان کے آخری لمحات، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے شب قدر جو ہے وہ 21ویں ہو یا 27ویں ہو یا 23ویں ہو، جتنی بھی تاخراتیں ہیں، آخری عشرے میں ہے نا، تو اس میں تو گویا کہ کمر ہمت کس کے اور ایک عزم اور ارادے کے ساتھ انسان کو وہ فیصلے کرنے چاہیے کہ اے پروردگار، میری زندگی میں یہ چیزیں جو اب تک موجود تھیں، جو خلاف شریعت تھی، جو حرام تھی، میں اس کے بارے میں سستی کرتا رہا ہوں، بار بار جو ہے چیزیں مجھے ریمائنڈ کرائی جاتی رہی لیکن میں نے سیریسلی کوئی اقدام نہیں کیا ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کا، ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو یہ آخری عرشہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عتق من النار, جہنم کی آگ سے رستگاری کا ذریعہ. اب آئیے آج کے لیے جو میں نے طے کیا تھا اس حوالے سے کہ چونکہ رمضان مبارک سے پہلے جو ایک جمعہ تھا اس میں برادرم حافظ عاقب سعید صاحب نے حکمت صوم کے حوالے سے گفتگو کی تھی, بہت سی باتیں آپ تک پہنچی. پھر پچھلے جمعے بھی جو بات ہوئی تو وہ بھی اصولی اور بنیادی طور پر تھی کہ رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا گیا, اس کی اصل غایت کیا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ جو آیات ہیں خاص طور پر قرآن حکیم میں, یہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 6 آیات, جو بھی وقت ہمارے پاس ہے کم سے کم یہ کہ ان آیات پر سے ہم گزر جائیں, اس سے یہ کہ بہرحال وہ باتیں جو ہے پھر دوبارہ تازہ بھی ہو جائیں گی. رمضان کی اصل حاصل اور اس کی اصل حکمت تقویٰ, پھر اس ماہ رمضان کا جو تعلق رمضان کے ساتھ ہے اس کا بھی ذکر انہی آیات میں ہے. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر فرض کیا گیا تھا. یہ آیت تو بارہا کوٹ ہو چکی لہذا اس کے ترجمے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بھی میں نے ترجمہ کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ عبادت صرف مسلمانوں پر فرض کی گئی. حضرت موسیٰ کے پیروکار کون ہیں؟ یہود ہیں نا. اہل کتاب میں عیسائی بھی ہیں, حضرت عیسیٰ کے پیروکار. ان کے ہاں بھی مذہبی طور پر یہ شاعر میں سے یہ شعیرہ جو ہے روزہ موجود ہے, آج بھی موجود ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کے لیے روزے کے احکامات بڑے سخت تھے. آج بھی اگر آپ کسی کرسچن سے سوال کریں گے جو مذہبی کرسچن ہوتے ہیں, تو مجھے یہ غلط فہمی پہلے تھی کہ روزہ ان کا ہوتا ہے اس کا دورانیہ کافی طویل ہے, اور جیسے ہی رات کو سو جاتے ہیں گویا کہ روزہ افطار کیا اور اس کے بعد کھاتے پیتے رہے, جیسے ہی رات کو سوئے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن میں نے جب تحقیق کی اور 2-3 ہزار سے اس کے بارے میں سوال کیا تو معلوم ہوا ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر آج ہمارا روزہ 15 یا 15.25 گھنٹے کا ہے تو ان کا روزہ تقریباً 23.5 گھنٹے کا, اس لیے کہ غروب آفتاب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. وہ ٹائم جو بھی بشپ ہے وہ اس کو طے کر دیتا ہے, 8 بجے کا ٹائم ہے, 7 بجے کا ٹائم ہے, روزہ کھولتے ہیں اور اسی دسترخوان پر اسی موقع پر جو کچھ کھانا ہوتا ہے وہ کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں, گویا کہ یہی روزہ ان کی سحری بن گیا. اب رات کو اگر کوئی شخص 12 بجے سو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 12 بجے تک اسے اجازت ہے خوب کھائے اور پیے اور اس کے بعد جب سوئے گا تو سحری شروع ہو جائے گی, اتنا طویل روزہ. تو یہ روزے کی عبادت خاص تمہارے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعتیں بھیجی ہیں مختلف قوموں کی طرف, ہر شریعت میں روزہ موجود رہا. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے ان تقویٰ اور خدا خوفی پیدا ہو. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں. معدود کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے, معدودہ کا لفظ, وہ 10 سے کم کے لیے آتا ہے عام طور پر, اگرچہ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں وہی بات کہی ہے کہ یہاں بھی رمضان کے روزوں کا ذکر ہے. گنتی کے 29 یا 30 دن ہی ہے نا, لیکن یہ کہ اگر آپ اصلاً دیکھیں گے, ذرا انالیسس کریں گے تو 30 دن یا 29 دن کو گنتی کے تو نہیں ہے, اچھا خاصا طویل دورانیہ ہے, پورا مہینہ. تو یہ رائے جو ہے سلف میں موجود رہی ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو روزے مسلمان رکھا کرتے تھے, اور ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موجب بھی رکھا کرتے تھے, جس میں ہر مہینے کے 3 روزے تھے, ایام 20 کے روزے, 13, 14 اور 15, ہر قمری مہینے کا جو بالکل وسط ہے 3 دن. اب یہ 3 دن کی تعداد ہو یا اس میں اگر آپ ایڈ کر لیں ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ, آج بھی جو حضرات جاتے ہیں وہاں عمرے یا حج کے لیے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حرمین میں بڑا اہتمام ہوتا ہے, بڑے دسترخوان بچھتے ہیں, اور سوموار کا دن اور جمعرات کا دن ان کے ہاں مخصوص ہوتا ہے روزے کے لیے, اس سے کہ صحیح احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں. تو یہ گنتی کے چند دن, تو ایام معدودات, گویا کہ اس آیہ مبارکہ میں, اس لیے کہ آگے ایک اور بات جو آ رہی ہے وہ رمضان کے روزوں میں موجود نہیں, تو ایام معدودات ہیں, یہ گنتی کے چند روز ہیں. فمن کانا منکم مریضن او علی سفر, تو اے مسلمانوں جو کوئی تم میں سے حالت مرض میں ہو, بیمار ہو, یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہو, فعدت من ایام اخر, تو اس پر لازم ہے کہ گنتی پوری کرے دوسرے ایام میں. اب دیکھیے, ایک تو ہے رمضان کے روزوں کی گنتی, اگر 30 دن تھے یا 29 دن تھے تو ان کی تعداد پوری کرو, اس کا ذکر آگے آ جائے گا. لیکن کوئی شخص اگر مریض ہے یا حالت سفر میں ہے تو یہ رمضان یہ روزے کے جو ابھی ایام معدودات کے ذیل میں آ رہے ہیں اس میں بھی وہ سہولت موجود ہے. اب اگلے الفاظ نوٹ کیجئے, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جو لوگ طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی, اب یہاں محذوف کیا ہے, اور وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں, اس لیے کہ آگے ذکر آ رہا ہے فدیے کا. آج بھی تو فدیہ موجود ہے نا, کوئی بیمار شخص ہے اور ڈاکٹر اس کو منع کرتا ہے تم روزہ نہیں رکھ سکتے, تو وہ جاتا ہے اور گویا کہ فدیہ دیتا ہے. اگر تو بیماری ایسی ہے کہ بعد میں ریکوری ہو جائے گی, پھر تو لازم ہے کہ جیسے صحت مند ہوگا تو وہ رمضان کے روزوں کا جو اس نے اس وقت فرض کیجئے فدیہ دے بھی دیا تھا, اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اس کو پھر دوبارہ رکھے, تعداد پوری کرے. تو وعلی الذین یطیقونہ, جو لوگ طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی اور وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محذوف ہے, فدیۃ طعام مسکین, تو انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں, صبح اور شام دو وقت کا کھانا فراہم کریں ایک مسکین کو, ایک روزے کے ہی بس. رمضان کے معاملے میں یہ رعایت نہیں ہے. ہاں حالت مرض میں ہے, حالت سفر میں ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا, ایکسپشن ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت چاہتا ہے, آسانی چاہتا ہے, کسی مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. لیکن ان روزوں میں یہ سہولت موجود ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیں تو گویا کہ انہیں پھر ایک مسکین کو فدیے میں کھانا کھلانا ہے دو وقت کا, یہ متفقن علیہ بات, ایک وقت کا نہیں. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ, اور جو شخص جو ہے ایک کی بجائے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے وہ اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کر رہا ہے نا. وان تصوموا خیر لکم, لیکن یہاں بھی اے ہوش مندو, اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. رمضان کے روزوں میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا, وہ تو فرض ہے, وہ اگر نہیں رکھ رہے تو بہت بڑا گناہ کما رہے ہو. یہاں تو گناہ کا ذکر ہی نہیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے رمضان میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. میرا موڈ نہیں ہے جی, طبیعت نہیں چاہ رہی جی, آج تو بڑی ٹینشن ہے, مجھے بڑا کام کرنا ہے, فلاں اسائنمنٹ ہے, لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا, بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ ڈاؤن چلا جائے گا, میں کام نہیں کر سکوں گا, کوئی رعایت نہیں. آگے الفاظ آ جائیں گے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, ہاں اگر تم روزہ رکھو, یہ انہی روزوں کا ذکر ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا جو رمضان کی فرضیت سے پہلے کے تھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب آئے رمضان کے روزے. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب یہ وہ حقیقت ہے, میں نہیں سمجھتا جو حضرات بھی یہاں موجود ہیں ان کے علم میں نہ ہو, اور اس بات کو جوڑ لیجئے اس بات کے ساتھ کہ جس میں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, الصوم لی وانا اجزی بھی, روزے کی عبادت خاص میرے لیے ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور اس کا اجر اور ریوارڈ میں دوں گا. تو یہ روزے کی عبادت جو اس ماہ میں مخصوص کی گئی ہے تو بنائے فضیلت کیا ہے, وہ نزول قرآن ہے. نو انسانی پر اللہ کا سب سے بڑا انعام, سب سے بڑا فضل, جیسا کہ فرمایا گیا ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن وہ نعمت ہے, وہ دولت ہے کہ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو, خواہ قارون کا خزانہ جمع کر لو, ان سب سے بڑھ کر ہے یہ نعمت اللہ کی, قرآن حکیم جو کوڈ آف لائف ہے, جس میں ڈونز ہیں ڈوٹس ہیں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, رب کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کس سے ناراض ہوگا, بار بار کا ریمائنڈر ہے, یاد دہانی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جبکہ تمہیں تمہارے رب کے حضور کھڑا کیا جائے گا, ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی. قرآن کا تو کوئی صفحہ, یہ جو اصل میسج ہے اس سے خالی ہے ہی نہیں. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس ماہ مبارک کو یہ جو سعادت حاصل ہوئی کہ جس میں روزے جیسی افضل عبادت اللہ نے فرض فرمائی ہے, تو یہ بنائے فضیلت ہے قرآن حکیم کا نزول. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. سورۃ دخان میں فرمایا گیا ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ مبارکہ میں, بہت ہی برکتوں والی رات. ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان, اور یہ قرآن وہ ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے. کتنی آیات ہیں، یا ایہا الناس، پہلے قوموں کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے تو ان کے الفاظ ہوتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک خاص قوم کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، لہذا یا قوم، اے میری قوم کے لوگ. لیکن قرآن حکیم ٹارگٹ کرتا ہے پوری نوع انسانی کو، یا ایہا الناس ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے. قیامت تک آنے والا ہر دور جو ہے اس کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والی یہ کتاب ہے اللہ کی، یہ ڈیوائن بک ہے. وبینات من الہدا والفرقان، اور یہ تو بڑی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے، اس کی تلاوت تو کیجئے کبھی. لیکن ہم مسلمانوں نے اکثر و بیشتر قرآن حکیم کو صرف حصول ثواب کا ایک ذریعہ سمجھ لیا، حالانکہ قرآن حکیم تو نازل ہوا تھا ایمان کے اندر اضافہ، انسان کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا لین دین، اس کے شب و روز، کیا ان پر بھی کوئی ریفلیکشن ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. قرآن حکیم کی ہدایات کی بڑی روشن دلیلیں، بڑی اپیلنگ باتیں ہیں. ذرا قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، جو حضرات آج کل دورہ ترجمہ قرآن میں یہاں شریک ہو رہے ہیں ان سے اگر آپ ان کے تاثرات حاصل کریں گے تو معلوم ہوگا. مجھے یاد آ رہا ہے 1984 میں جو پہلا دورہ ہوا تھا، والد محترم نے یہاں کروایا تھا، جون کا مہینہ تھا، بڑے طویل دن تھے، بڑی شدید گرمی تھی، اور جو سہولتیں اب حاصل ہیں ایئر کنڈیشننگ کا تو کہیں کچھ سوال تھا ہی نہیں، اور یہ ڈیزرٹ کولر جو ہوتے ہیں وہ بھی بالکل فیل ہو جاتے ہیں جب ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، وہ کام ہی نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کو دورہ قرآن سے گزرنے کے بعد، اور ان کے جو تاثرات اب تک پہنچے ہیں کہ ہمیں تو پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم ایک کتاب زندہ ہے، ہم نے تو صرف اسے حصول ثواب کا ذریعہ سمجھا تھا. تو بینات من الہدا والفرقان، فرقان حق و باطل کے درمیان تمیز کر دینے والا کلام. اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی شے مشتبہ نہیں رہی کہ معلوم نہیں حق ہے یا باطل ہے، قرآن نے ہر شے کو کھول کھول کر بیان کر دیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب دیکھیے یہاں الفاظ جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ ایک فدیے کو، ایک مسکین کو فدیے میں کھانا کھلا دے دو وقت کا. یہاں وہ رعایت سلب کر لی گئی. تو جو کوئی بھی اے مسلمانوں تم میں سے اس مہینے کو پائے فل یسوم، اس پر لازم ہے روزہ رکھے، کوئی ایکسپشن نہیں سوائے اس کے کہ کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، یا یہ کہ سفر جو ہے بڑی صعوبت والا سفر ہے، اس کا ذکر آ جائے گا. فل یسوم، اس پر لازم ہے، وہ لازمن روزہ رکھے. ومن کانا مریض نہ وہ اعلیٰ سفر، اور جو شخص بھی مریض ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارا دین فطرت ہے، اس کے اندر کوئی تشدد نہیں ہے انسان کو مشقت میں مبتلا کرنا، جیسا کہ اسی آیت میں آ گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. معاذ اللہ کسی بندے کو بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ کو کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی، یہ تمہارے اپنے نفع کے لیے ہے. اب تو میڈیکلی بھی یہ باتیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ روزے کے جو فوائد میڈیکلی پروون ہیں، آپ ذرا ان کا مطالعہ کیجئے، جسے آپ کا یہ کلنزنگ ہو جاتی ہے پوری باڈی کی، 15-16 گھنٹے آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں، اس کے جو میڈیکل آپ کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اصل شے جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے، اور یہ کہ تقوی کا حصول ہے. تو امن کانا مریض وعلی سفر فعدت من ایام اخر، تو اسے چاہیے کہ وہ تعداد اور گنتی پوری کرے بقیہ دنوں میں. اگر رمضان 29 دن کا تھا تو 29 دن پورا کرے، اگر 30 کا تھا تو 30 پورا کرے. آگے فرمائے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اس میں صرف ایک بات اور عرض کر دوں، ہمارے ہاں جب دینی تصورات میں کوئی عدم توازن پیدا ہوتا ہے تو وہ رعایتیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے دین میں فراہم کی گئی ہم اس کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگوں کو کہ شدید بیمار بھی ہیں، بخار بھی 104 درجے کا، 103 درجے کا ہے، لیکن یہ کہ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اپنے تئیں بخار یہ بزو میں خیش جسے کہتے ہیں، یہ سمجھ رہا ہو کہ میں نے تو بڑا نیک کام کیا، اتنی تیز بخار میں بھی میں نے روزہ رکھا، لیکن اصل میں اس نے ناقدری کی ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی. اللہ نے سہولت رکھی تھی نا، تو گویا کہ وہ سہولت جو اللہ نے دی تھی وہ واپس کر دی، مجھے نہیں چاہیے سہولت، میں تو خواہ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہوں روزہ نہیں چھوڑوں گا. یہ افراط و تفریط ہے جو معاشرے میں آپ کو نظر آ جائے گی. یاد میں توازن ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی شے جسے آپ کہیے کہ ویسے بھی بڑا لاجیکل بات ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو کوئی گفٹ کرتا ہے, کوئی ہدیہ کرتا ہے, کوئی سہولت دے دیتا ہے اور آپ اس کو جو ہے واپس کر دیجئے, یہ تو کفران نعمت ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے گنجائش آپ کو فراہم کی گئی لیکن آپ اسے اویل کرنے کو تیار نہیں, یہ ناشکری ہے. تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سہولت آسانی چاہتا ہے, کسی مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ, اور تاکہ تم تعداد کو پورا کرو یہ لازم ہے. ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم, دیکھیے وہی لفظ ہدایت آ گیا, یہ قرآن ہے نا, ہدل للناس, پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت. لیکن اس ہدایت سے استفادہ کون کریں گے؟ جن کے اندر کچھ نہ کچھ طلب تو موجود ہو نا, کوئی پیاس تو موجود ہو. لہذا یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے جب یہ اعتراض کیا جائے کسی کی طرف سے کہ قرآن تو کہتا ہے ہدل للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں اصل میں ہم عام طور پر کیا ترجمہ کرتے ہیں, کیا مفہوم ہے, کہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں, جسے قرآن کی بات اپنے دل کی بات محسوس ہو. میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال میں دے رہا ہوں کہ حضور پر ایمان لائے اور اس شان کے ساتھ ایمان لائے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے بھی میں نے دعوت توحید دعوت اسلام پیش کی کچھ نہ کچھ توقف سب نے کیا سوائے ابو بکر کے, فوراً ایمان لے آئے. اندر وہ پیاس تھی, وہ طلب موجود تھی. لہذا توحید اور قرآن کے اندر اپنے باہر کوئی مغایرت محسوس نہیں ہوئی. ہدل للمتقین, ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کے اندر کوئی خدا خوفی ہوگی, یا وہ کم سے کم اس راہ کے راہی تو ہوں جو اللہ کی رضا کی طرف جا رہی ہے, جو دین کا راستہ ہے, جو صراط مستقیم ہے, صراط السوی ہے. کوئی شخص اگر اپنی خواہشات نفسی کی بندگی میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اسے ہدایت نہیں دیتا. قرآن میں تو کہا گیا کئی مقام پر کہ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کے ایک ہی امت بنا دیتا تھا. تمام انسان اللہ کے انتہائی فرما بردار, انتہائی متقی, زہد اور تقویٰ کے بلند ترین معیار پر کر دیتا. اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا, لیکن پھر امتحان کس بات کا ہوا؟ یہ خواہشات نفس, یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں ہماری, حیوانی جبلتیں ہیں نا, جو بھی تقاضے اللہ نے رکھے اس کے لیے جائز رستہ متعین کر دیا, ست ہی ست درست. کلو اشربو, کھاؤ پیو, لیکن حلال ذرائع سے, یہ پابندی ہے. شہوت کا جذبہ رکھا, فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع, اجازت دے دی, دو تین چار کی حد تک نکاح کر سکتے ہو. لیکن فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, لیکن جو شخص اس رستے کو جو اللہ نے متعین کیا اس کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کرتا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے باغی اور سرکش ہیں, حد سے گزرنے والے. تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کر سکو. ایک ہے اللہ اکبر کہنا, اس کو بھی اگر آپ نوٹ کریں گے کہ ہم میں سے ہر شخص نماز کی ایک رکعت میں سات مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے. لیکن اگر یہ کہنا صرف زبان کی حد تک ہے, اللہ تو میرے اپنے جسم پر بھی بڑا نہیں, اس معنی میں کہ اللہ کا حکم میں پاؤں تلے رونتا ہوں, کتنے حرام میری زندگی میں شامل ہیں, خلاف شریعت کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جن پر میں عمل کر رہا ہوں, لیکن زبان سے کہتا ہوں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. سب سے بڑا تو بہت دور کی بات ہے, بہت بلند بات ہے, وہ تو ہماری اپنی نفسانی خواہشات سے بھی بڑا نہیں ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, یہ تو قرآن نے کہا, دو مقامات پر توجہ دلائی ہے کہ اے نبی کہ آپ نے اس شخص کی حالت زار پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا بندہ اپنا معبود بنا لیا, خواہ وہ کتنا ہی اللہ اکبر کہتا رہے, اللہ اکبر نہیں ہے, اس کا نفس اکبر ہے. اس لیے کہ اگر اس نفس کی بات مانی گئی ہے تو اللہ اکبر کہنا ٹھیک ہے, نماز ادا ہو گئی, سات مرتبہ آپ نے ہر رکعت میں اللہ اکبر کہہ دیا, لیکن حقیقت تو اللہ کو بڑا نہیں مانا. یہ جو کلمات ہیں, سبحان اللہ ہے, الحمدللہ ہے, اللہ اکبر, اس کا بھی ورد ہونا چاہیے, ہماری زبان تر ہونی چاہیے ان کلمات سے. لیکن شعوری طور پر کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو تو پہلے انسان اپنے آپ کو دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں. تو وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اسی تکبیر کا پھر بلند ترین درجہ کیا ہے کہ اللہ کی کبریائی کو نافذ کرے. یہ دین کا جو حرکی تصور ہے, ڈائنامک تصور ہے, دین جو ہے وہ صرف جسے عام طور پر مذہب کہا جاتا ہے اس کا تعلق تو چند عقائد سے, چند ریچول سے ہے, مراسم عبودیت سے, بس کچھ سوشل کسٹم سے, جبکہ اسلام جو ہے وہ مذہب نہیں ہے, دین ہے. اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت و تبلیغ کی حد تک مصروف نہیں رہے بلکہ انہوں نے پھر دین کو قائم کرنے کا جو علم ہے اس کو ہاتھ میں لیا اور دین کو بالفعل قائم کر کے دکھایا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ اس دین توحید کو, دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب فرما دیں. اظہار دین الحق علی الدین کلی, وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کر سکو, اللہ کی کبریائی کو نافذ کر سکو. تمہارے اپنے جسم پر بھی اللہ بڑا ہو, تمہارے کاروبار اور تجارت میں بھی اللہ بڑا ہو, تمہاری پارلیمنٹ میں بھی اللہ بڑا ہو, کبریائی تو پھر وہ ہوگی نا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو. اور اس شکر کا تعلق اس روزے کی عبادت سے بھی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا شکر, اس کا بڑا فضل کہ ہم صحت کی حالت میں ہیں, اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے, اور اس کا یہ جو دو آدشہ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر بھی کاربند ہو سکیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یہ آیہ مبارکہ اپنی جگہ ایک پورے خطاب کا موضوع ہے کہ اس روزے کا اصل حاصل جو ہے وہ انسان کا روحانی ارتقاء ہے, اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روح میں سے پھونکا, ایک جو ہمارا روحانی عنصر ہے, وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے, وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے. کچھ تو ہمارے جسم کے مادی تقاضے ہیں نا, حیوانی تقاضے, پورا سال ہم اسی کے لیے لگے رہتے ہیں, اسی کی غلامی کر رہے ہیں, بہترین کھانا ہونا چاہیے, بہترین سٹیٹس ہونا چاہیے, بہترین گاڑی ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ وہ روح جو کہیں اندر موجود ہے وہ سسک رہی ہے, بمشکل سانس لے پا رہی ہے, اس لیے کہ ہمارا حیوانی وجود اس درجے مستولی ہے اس کے اوپر کہ اسے موقع نہیں مل رہا. اب رمضان میں دن کے روزے کا تعلق کیا ہے کہ آپ کے روحانی وجود کے اندر ایک کمزوری اور ضعف لاحق ہو جسمانی اور حیوانی وجود میں, تاکہ روح کو موقع مل سکے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کا. اب یہ قرب ہے گویا کہ انسان کا جو اپنے رب کے ساتھ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں. ہمارے ہاں بھی عام طور پر جو مختلف مذاہب کی میں بات کر رہا ہوں, جو مذہبی استحصال ہوتا ہے, ایکسپلائٹیشن جو ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تو گندگی کا کیڑا ہے, وہ گناہوں کی پوٹ ہے, فسق و فجور میں لتھڑا ہوا ہے, یہ چیزیں اوپر سے باقاعدہ جسے آپ کہیے کہ وہ پٹی پڑھائی جاتی ہے, لہذا اس کا تو منہ نہیں ہے کہ اپنے رب سے کوئی بات کر سکے, اپنے رب سے ہم کلام ہو سکے, اپنی آرزو, اپنی التجا, دعا اپنے رب کے سامنے رکھ سکے. لہذا آپ درمیان میں کوئی واسطے, کوئی ہیلے تلاش کرو. مختلف مذاہب میں آپ کو مل جائے گا, پادری ہے, پنڈت ہے, پروہت ہے, اور بھی دیکھ لیجئے, کیونکہ انسان اپنے رب سے ڈائریکٹ جو نہیں ہو سکتا. قرآن نے آ کر کلیت النفی کی, انسان اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا, اور اسی انسانیت کے گلو سرسبت کون ہیں؟ انبیاء اور رسول جو آتے رہے, وہ سعید روحیں جو دست و بازو بنی ہیں ان انبیاء اور رسول کی, یہ گواہ ہیں کہ انسان کی تخلیق بڑے بلند مقام پر ہوئی تھی. لیکن یہ کہ پھر اپنے آپ کو جب انسان گراتا ہے اور کلیتاً جو ہے وہ فوکس کر لیتا ہے اپنی اس مادی وجود کو, حیوانی تقاضوں کو, تو ثم رددناہ اسفل سافلین, اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ پھر جو گرتا ہے تو درندوں اور حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بظاہر بڑا صاف ستھرا نکھرا ہوا, لیکن یہ کہ اندر جو اس کی جس قدر نفرت ہے, جو دشمنی ہے, اس میں کوئی درندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انہیں بتا دیجئے میرے لیے کوئی تپسیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویرانوں کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم مجھے اپنے بالکل قریب پاؤ گے، فإنی قریب، میں تمہارے بالکل قریب موجود ہوں، جب چاہو مجھ سے رابطہ کر لو، جب چاہو مجھے پکار لو، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو، ہر دعا کرنے والی کے دعا کو نہ صرف سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی۔ اب آگے ایک شرط عائد کر دی، اللہ پکار تو ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن پھر بہرحال انسان جو پکارنے والا ہے، جو دعا کر رہا ہے، اسے بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا شیطانی کردار ادا کر رہا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا میرا کہنا مانے، پکارے مجھے، میں ان کی پکار کو نہ صرف سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، ان کی دعا قبول فرماؤں گا۔ قبولیت دعا کی بہت سی شکلیں، وہ اپنی جگہ الگ بحث ہے، لیکن یہ بات یہ ہے، یہ بائی لیٹرل تعلق ہے، میری فرما برداری اختیار کرو۔ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، دو دو چار کی طرح کی بات ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کے غلبے کے لیے محنت کرو گے، کوشش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لازمن نصرت اور تائید سے نوازے گا، تو لازمن مدد کرے گا، یہاں بھی دو طرفہ عمل۔ اور ایک حدیث کے الفاظ تو اس قدر خوبصورت ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ کی طرف چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کوئی شخص صرف بارش بس اگر میری طرف آتا ہے میں ہاتھ بھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور کوئی شخص اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں ملائے اعلیٰ کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کیا سعادت ہے، کیا نصیبے کی بات ہے، لیکن یہ کہ شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری فرما برداری اختیار کریں، میرے حرام کو حرام سمجھیں، یہ نہ ہو کہ اپنی خواہشات نفس کے مندر مست ہیں اور پھر شکوے ہو رہے ہیں کہ ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ سنتا ہی نہیں، کئی سال ہو گئے مجھے دعائیں مانگتے ہوئے۔ پھر عرض کروں گا کہ دعا کی قبولیت کی بہت سی شکلیں ہیں، وہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور انہیں چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین ہونا چاہیے دعا کے اندر۔ اصل جسے آپ کہیے کہ وہ فورس تو تبھی پیدا ہوگی نا کہ آپ کو یقین ہو کہ رب میری بات سن رہا ہے۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، وہ میری فرما برداری بھی اختیار کریں اور مجھ پر یقین رکھیں، مجھ پر ایمان پختہ رکھیں، لعلہم یرشدون، اسی سے امید ہے کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ پر آ جائیں گے، فوز و فلاح سے ہم کنار ہو جائیں گے۔ تو یہ چھ آیات میں سے صرف چار آیات ہی آج مکمل ہو سکی ہیں، لیکن بہرحال آج کے لیے میں نے صرف یہی طے کیا تھا کہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کا چونکہ بارہا ذکر ہوا، لیکن یہ کہ کم سے کم قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کا 23 رکوع کی یہ چار آیات جو ہیں ہم نے آج اس کا مطالعہ کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک عزم و ارادے کے ساتھ اس راستے پر، اس صراط مستقیم پر گامزن فرمائے جو اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔